تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، آج کی اس محفل کے لیے اگرچہ کوئی معین موضوع طے نہیں تھا اور اجمالی طور پر یہ فرمائش کی گئی تھی کہ دین کی کچھ باتیں کی جائیں، لیکن مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا اور ربیع الاول کے مہینے میں ہمارے ملک میں گلی گلی اور محلے محلے سیرت طیبہ کی محفلوں اور جلسوں کی ایک بہار آئی ہوئی ہوتی ہے. بستی بستی، گاؤں گاؤں، محلے محلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے موضوع پر مجلسیں مناسب ہوتی ہیں، جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے. اگرچہ یہ رسم جو ہمارے معاشرے میں چل پڑی ہے کہ ربیع الاول کے مہینے کو اور خاص طور سے 12 ربیع الاول کی تاریخ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، یہ رسم بجائے خود قابل اصلاح رسم ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے سال کے 12 مہینوں میں ایک امتیاز رکھتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس مہینے کو سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے منتخب فرمایا، اور اس کائنات میں کوئی واقعہ، کوئی تاریخی واقعہ اتنا اہم اور عظیم الشان نہیں ہے جتنا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانے کا واقعہ، اور پوری کائنات کی تاریخ میں اس کائنات کے لیے اس سے زیادہ پرمسرت موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا جس میں اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے مقرر فرمایا. اس لحاظ سے اگر اسلام میں کسی کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت سے زیادہ کوئی دن اس کا مستحق نہیں تھا کہ اس کو یوم ولادت کے طور پر بطور جشن منایا جائے. لیکن اللہ جل جلالہ نے ہمارے دین کو یہ امتیاز عطا فرمایا, خود وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے اس کو یہ فضیلت بخشی, جب اس میں جشن منانے اور عید منانے کا معیار کسی ماضی کے کسی تاریخی واقعے کسی انسان کی ولادت یا کسی کی وفات کے اوپر نہیں رکھا گیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 63 سال تشریف فرما رہے, جن میں سے آخری 23 سال نبوت عطا ہونے کے بعد دنیا میں آپ موجود رہے, لیکن اس پورے عرصے میں کبھی آپ نے اپنا یوم ولادت منانے کا کوئی حکم کوئی ہدایت کوئی رہنمائی نہیں کر رہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تشریف لائے, اور جو وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق. ہمارا حال تو یہ ہے کہ محض زبانی جمع خرچ کے حد تک اس کو محبت کا اظہار ضرور کر لیتے ہیں, لیکن حقیقی محبت حقیقی عشق اگر کسی کو تھا وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تھا. وہ صحابہ کرام کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہانے مبارک سے اگر لعاب اور خون کی زمین پر گر رہا ہے تو زمین پر گرنے نہیں دیتے, کوئی اس کو اپنے ہاتھ پہ لے لیتا ہے, کوئی اپنے چہرے پر بن لیتا ہے, کوئی اپنے جسم میں بن لیتا ہے. اور وہ صحابہ کرام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے اپنی ہزاروں لاکھوں زندگیاں نکھاور کرنے کے لیے تیار, ان صحابہ کرام میں سے کہیں کسی کے تاریخ میں کسی کی سیرت میں یہ بات نہیں ملتی کہ ربیع الاول کے مہینے میں یا 12 ربیع الاول کی تاریخ کو انہوں نے عید میلاد النبی کے طور پر منایا ہو, یا اس مہینے کو یا اس دن کو خاص کیا ہو, یا عید اور جشن کے طور پر منایا. وجہ یہ ہے کہ یہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے یہ رسموں کا دین نہیں, یہ دین عمل کا دین ہے. یہ دین اس کام کا نہیں ہے کہ ایک دن منایا, سال کے اندر ایک دن منایا اور سارا سال چھٹی ہو گئی. یہ دین درحقیقت عمل کا دین ہے, اور اس میں جو دو عیدیں رکھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, ایک عید الفطر کے موقع پر اور ایک عید الاضحیٰ کے موقع پر, یہ دونوں عیدیں عام دنیا کے مظاہر سے ہٹ کر ایک ایسے موقع پر رکھی گئی ہیں کہ مسلمان خود اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عظیم عبادت ادا کرتے ہیں. عید الفطر اس موقع پر جب مسلمان رمضان مبارک کا مہینہ روزے کی حالت میں گزارتے ہیں اور روزے کی علی الشان عبادت کی تکمیل کرتے ہیں, تو اس کے شکرانے کے طور پر عید کا دن مقرر کیا گیا. اور عید الاضحیٰ کا دن اس وقت مقرر کیا گیا جب مسلمان دوسری عظیم الشان عبادت کی تکمیل کرتے ہیں, یعنی حج کی تکمیل کرتے ہیں, تو اس موقع پر عید کا دن مقرر کیا گیا اس کے شکر کے طور پر. لیکن کسی کی ولادت کسی کی وفات کسی کا کوئی تاریخی واقعہ اس کے اوپر عید منانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں. اس لیے یہ ہم لوگوں نے جو غیروں کی دیکھا دیکھی کہ عیسائی لوگ حضور اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کے طور پر کرسمس کا دن عید کے طور پر مناتے ہیں, یا دوسرے مذہب کے لوگ کسی اور تاریخی واقعے کی یاد میں اپنا عید کا دن مناتے ہیں, ان کے دیکھا دیکھی جو ہم نے یہ سلسلہ شروع کر دیا, در حقیقت اس کا قرآن میں سنت میں صحابہ کرام کے تعامل میں اور بزرگان دین کے عمل میں کوئی اصل کوئی بنیاد موجود نہیں. حقیقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تو ایسی چیز ہے کہ وہ کسی ایک دن یا ایک مہینے کی خصوصیت نہیں, پورے سال انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہر ہر نقل و حرکت میں ہر ہر نشست و برکات میں اپنی زندگی کے ہر شعبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت کو سیکھے اور اس کے اوپر عمل کرے. لیکن یہ یوم عید میلاد النبی کا تو کوئی تصور نہیں ہے, لیکن جہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا بیان ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی دن ہو کوئی مہینہ ہو کوئی موسم ہو کوئی فصل ہو, یہ ہر حال سدا بہار ہے, اور سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجربہ ہر حال سے انسان کے لیے خیر و برکت کا سعادت کا اتنا بڑا ذریعہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی کہ انسان سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تجربہ کا بیان کرے یا سنے یا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے. خود اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں سورہ النساء کے اندر یہ اعلان فرما دیا کہ ورثا نہ لگا ذکر ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند مقام عطا کیا, رفعت عطا کی. اللہ جل جلالہ فرما رہے کہ ہم نے اس کو بلند مقام عطا کیا ہے آپ کے ذکر کو, کہ جو کوئی شخص آپ کا ذکر کرے گا یا سنے گا اس کو بھی اس رفعت میں حصہ مل جائے. ایسا بلند مقام عطا کیا, ایسا بلند مقام عطا کیا کہ ایک وہ شخص کہ جو یتیم ہے, ماں کا سایہ سر سے اٹھ چکا, باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا اور اس کا کوئی ہمنوا نہیں ہے, پورے ماحول کے اندر وہ اٹھتا ہے اور 23 سال کے اندر پورے جزیرے عرب میں اتنا بڑا انقلاب رونما کرتا ہے کہ اس کی نظیریں دنیا کی تاریخ میں ملنی مشکل. اور اس انقلاب کے نتیجے میں 4 پانچ عالم تک لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس طرح پھیل جاتا ہے کہ آج 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ حال ہے کہ اگر یہ کہا جائے تو شاید مبالغہ نہیں ہوگا کہ 24 گھنٹے میں سے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کائنات کی فضائیں اشہد ان محمد رسول اللہ کے نعرے سے نہ گھلتی ہوں, کیونکہ ہر وقت کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی خطے میں نماز کا وقت ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نماز کا وقت ہے اور اس نماز کے وقت میں اذان کی صدا بلند ہو رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. کو دنیا کا کوئی چپا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں کسی نہ کسی وقت یہ صدا نہ بلند ہوتی ہو, اور کوئی وقت 24 گھنٹے میں ایسا نہیں ہے جس میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونجتی. اقبال مرحوم نے کہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے بارے میں کہ چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے, چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے, رفا کے شان رفان اعلی کا ذکر دیکھے. جہاں جگہ ہر لمحے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے کہ صدائیں گونج رہی. ایک مشہور فلسفی اور حکیم ابو علی بن سینا, آپ نے نام سنا ہوگا, مشہور حکیم بھی گزرے ہیں فلسفی بھی ہیں, ان کا واقعہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے ہر قسم کے علم و فن میں بڑی اونچی مہارت عطا فرمائی تھی, فلسفے میں, طب میں اور دوسرے علوم کے اندر. تو ایک مرتبہ ان کے شاگرد نے شیخ ابو علی بن سینا سے کہا کہ شیخ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و فضل کا اتنا اونچا مقام بخشا ہے کہ اگر آپ دنیا کے سامنے نبوت کا دعویٰ کر دیں اور یہ کہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں تو بہت بڑی مخلوق آپ کے پیچھے ہو جائے. تو آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ نبوت کا دعویٰ کر دیں تاکہ مخلوق آپ کے پیچھے ہو جائے اور آپ بہت بڑے سردار بن جائیں دنیا بھر. شیخ ابو علی بن سینا نے اس شاگرد کی بات سنی اور اس وقت کوئی جواب نہیں دیا, کہا کہ اچھا کسی موقع پر جواب دوں گا. بات آئی گئی ہو گئی. اس سے کافی عرصے کے بعد ایک مرتبہ شیخ ابو علی بن سینا کو سفر پیش آیا شام کا, سردی کا موسم تھا اور شام کا پورا علاقہ بڑا ٹھنڈا علاقہ ہے جہاں بڑا کڑاکے کی سردی پڑتی ہے, برفانی ہوائیں چلتی ہیں. تو شیخ ابو علی بن سینا دمشق انسان کے دار حکومت دمشق میں ایک جگہ مقیم ہوئے اور وہ جگہ دمشق کی جانب وسیع جانب دمشق کے قریب ہی ایک مکان تھا, اس میں جا کر قیام کیا. یہ شاگرد بھی ساتھ تھے. رات کے وقت میں شیخ کو عادت تھی تعجب کی نماز پڑھنے کی, تو آخر شب میں بیدار ہوئے اور شاگرد سے کہا کہ میرا تعجب پڑھنے کا ارادہ ہے, تو ایسا کرو سردی ہے تو پانی ٹھنڈا ہے, تم پانی ذرا گرم کر دو تاکہ میں وضو کر کے تعجب کی نماز پڑھ لوں. وہ شاگرد صاحب سردی کے عالم میں لحاظ کے اندر دبکے ہوئے لیٹے تھے اور لحاظ کی گرمائی سے باہر نکلنا بڑا گرم معلوم ہو رہا تھا, تو انہوں نے لیٹے لیٹے کہا کہ شیخ تعجب کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے اور آپ صبر کی حالت میں ہیں, صبر کی حالت میں تو فرض نماز بھی آدھی ہو جاتی ہے اور تعجب کی نماز تو اور زیادہ نفل ہے جو کوئی فرض واجب نہیں ہے اور سردی شدید ہے اور آپ کی عمر بھی زیادہ ہے, بڑھاپے کا زمانہ ہے, تو اگر آپ آج تعجب چھوڑ دیں گے تو کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, سو جائیے. شخص خاموش ہو گئے. ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ جامع دمشق جو برابر مسجد تھی اس کے مینار سے مؤذن کی آواز گونجی, اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اس زمانے میں اذان کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے اذان دیں اور لاؤڈ اسپیکر سے مینار پر لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا وہاں سے آواز ساری جگہ پر پھیلے, بلکہ مؤذن باقاعدہ مینار پر چڑھتا تھا کیونکہ لاؤڈ اسپیکر کا زمانہ تھا, لاؤڈ اسپیکر اس مینار پر چڑھ کر وہاں سے اذان دیا کرتا تھا. جب اذان ختم ہو گئی تو شیخ نے شاگرد کو بلایا کہ بیٹا ذرا میرے پاس آؤ. وہ قریب آیا تو کہا کہ آج سے کچھ دن پہلے تم نے ایک بات کہی تھی مجھ سے, اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا, آج تمہیں جواب دیتا ہوں. تم نے کہا تھا کہ آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے, تو آج اس کا جواب دیتا ہوں کہ اگر میں نبوت کا دعویٰ کرتا تو میرے ابوبکر میں صدیق تم ہی ہوتے, سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کوئی اور تو ہوتا نہیں, تم ہی میرے صدیق اکبر بنتے. اور تمہارا حال یہ ہے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے میں نے وضو کر لیے گرم پانی کرنے کو کہا تو تمہیں سردی یاد آ گئی, تمہیں تعویلیں تمہارے دل میں آنے لگی کہ اس وقت یہ صبر کا عالم ہے صبر واجب نہیں ہے, تو تم میں احکام پر اتنا عمل کرنے کا تمہارے اندر جذبہ. اور دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 600 سال پہلے امت کو حکم دے گئے تھے کہ فجر کی نماز کے وقت میں کھڑے ہو کر مینار کے اوپر اذان دینا, تو یہ اللہ کا بندہ جو مینار پر چڑھا ہوا ہے یہ برفانی ہواؤں کے اندر کڑاکے کے جاڑے کے اندر اور گرتی ہوئی برف کے دوران اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یاد ہے اور یہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر رہا ہے. جو نبی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حکم کی تعمیل کرنے والے سدہ سال کے بعد بھی وہ کوئی تعمیل کو دخل دیے بغیر جس طرح تعمیل کو دخل دیے بغیر آپ کے احکام پر اس طرح عمل کرتے ہیں, تو یہ خیال دل سے نکال دو کہ جھوٹا دعویٰ نبوت کا کر کے لوگوں کا گروہ اکٹھا کر لیں. تو حقیقت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صحت طیبہ اور آپ کا ذکر جمیل پوری کائنات میں اس وقت سے لے کر آج تک گونج رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک گونجتا رہے گا, اس واسطے کہ یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر کوئی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے, اور اللہ اللہ کہنے والا وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتا ہے. اس واسطے آپ کا ذکر انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا, یہ کسی ہما شما کا محتاج نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس کو مقام بخشا. تو اگر ذکر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو کسی بھی وقت ہو کسی بھی مہینے ہو کسی بھی جگہ ہو یہ باعث تعارف ہے. تو آج کی اس محفل کے لیے میرے ذہن میں یہ آیا کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تھوڑی سی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں, جا جس میں اللہ جل جلالہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بیان کر دیے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا. سارا قرآن یوں تو بھرا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب میں, لیکن یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی, اس میں اس اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے بنیادی مقاصد بیان کر رہے ہیں. آپ کیوں اس دنیا میں تشریف اور اس کو قرآن کریم کا جز بنا دیا تاکہ قیام قیامت تک آنے والے انسان وہ اس کو پڑھتے رہے اور اس سے یہ سبق لیتے رہے کہ جس کام کے لیے جس مشن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے وہ کیا تھا اور اس کو پورا کرنے کے کا جذبہ دل میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے قیامت تک اس کو قرآن کریم کا حصہ بنا. اور عجیب انداز سے قرآن کریم نے اس آیت کریمہ میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے. ترجمہ آیت کا یہ ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین, اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر. اس بات فیہم رسولا, جب ان کے درمیان اپنا ایک پیغمبر بھیجا, اپنا رسول بھیجا, پھر فرمایا کہ من انفسہم, یعنی رسول کا بھیجنا ایک انعام, ایک نعمت, ایک احسان, اور اس رسول کا انہیں میں سے بھیجنا یعنی انہیں انسانوں میں سے ایک کا انتخاب کر کے اس کو رسول بنانا, یہ دوسرا انعام. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیج دیتے, پیغمبر بنا کر بھیج دیتے, لیکن فرشتہ آتا تو وہ انسان کی نفسیات سے باخبر نہ ہوتا, انسان کی ضروریات سے باخبر نہ ہوتا, نہ اس کو بھوک لگتی, نہ اس کو پیاس لگتی, نہ اس کو دنیاوی تقاضے پیش آتے. اس واسطے اگر وہ کوئی حکم دیتا تو عین ممکن تھا کہ وہ انسانوں کے لیے قابل عمل نہ ہو. اسے فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا اور تمہیں اسے بھیجا, یعنی ایسا رسول بھیجا کہ بھوک اس کو بھی لگتی ہے, پیاس اس کو بھی لگتی ہے, تقاضائے بشریت اس کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں اور اس کے دل میں بھی وہ سارے دائرے جنم لیتے ہیں جو تمہارے دل کے اندر جنم لیتے ہیں, اس کے اندر بھی وہ ساری انسانی خصوصیات موجود ہیں جو تمہارے اندر موجود ہیں. لہذا کل تم یہ نہ کہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حکم جو رسول نے دیا ہے یہ ہمارے طاقت سے بالا تر ہے یا ہمارے امکان سے باہر ہے, اس واسطے کہ رسول کے اندر وہ باتیں نہیں ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں, ساری وہ باتیں موجود ہیں انہیں کے اندر, انہیں میں سے تمہارے پاس رسول بھیج رہے ہیں جو تمہاری ایک ایک رنگ سے واقف ہے, تمہاری ایک ایک ضرورت سے واقف ہے. اور اسی کو قرآن کریم نے اس آیت میں واضح فرمایا جو مجھ سے پہلے ابھی عزیز عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی جلسے کے آغاز میں, اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم, کہ تمہارے پاس ایسا رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے اور عزیز علیہ ما عنتم, جس چیز کو تم ذرا سمجھتے ہو, مشکل سمجھتے ہو, شاپ سمجھتے ہو, وہ ان کے اوپر بھی شاپ ہے. یعنی یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے اوپر یہ بات بہت شاپ ہے کہ تمہیں کوئی کسی ایسی بات کا حکم دے جو تمہارے لیے مشقت کا سبب ہو, تمہارے لیے تکلیف کا سبب ہو, تمہارے اوپر بار ہو جائے, ایسی چیز کو یہ گوارا نہیں کر سکتے. اور حریص علیکم, جو تمہاری آسانی کے اوپر آسانی کا خیال رکھنے میں بڑے حریص ہیں اور سارے مومنین کے اوپر بڑی شفقت رکھنے والے ہیں. تو من انفسہم کہہ کر یہ بتا دیا کہ ہم نے دوسرا انعام یہ کیا کہ رسول تمہیں سے بھیجا تاکہ تمہارے نفسیات کے مطابق تمہیں چلا سکے, تمہاری ضروریات کو سمجھ سکے. پھر آگے اس یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے مقاصد بیان فرمائے اور عجیب شان سے بیان فرمائے. تین مقاصد بنیادی بیان. پہلا مقصد یہ بتایا کہ یتلو علیہم آیات, یہ اس لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مقصد سے تشریف لائے تھے اور ان مقاصد کو اپنی زندگی میں حاصل کریں اور ان کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. تو پہلا مقصد یہ بتایا کہ اس لیے آپ تشریف لائے تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ جل جلالہ کی آیات کی تلاوت کریں, قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو بتائیں کہ قرآن کریم کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور اس کی تلاوت کا کیا طریقہ ہے. یہ ایک مستقل مقصد بیان کیا. یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آگے ایک مستقل مقصد آگے قرآن نے یہ بیان کروایا کہ یعلمہم الکتاب, کہ اس کتاب کی یعنی قرآن کریم کی تعلیم دیں آپ. تو تعلیم دینا الگ مقصد ہے, اس کا یعنی قرآن کا مطلب سمجھانا, اس کی تجویز کرنا, اس کی تفسیر کرنا ایک مستقل مقصد ہے, آگے آ رہا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مستقل مقصد بیان فرمایا تلاوت آیات, کہ یہ قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت ایک مستقل مقصد ہے جس کے لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. اس سے پتا چلا کہ قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنا یہ تو ہے ہی ایک بہت بڑا مقصد عظیم, لیکن قرآن کی محض زبان سے تلاوت یہ بھی انسان کی زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد ہونا چاہیے. کیونکہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بڑا مقصد تھا, اس وقت ہر مسلمان کی زندگی کا بڑا مقصد ہونا چاہیے نفس تلاوت, چاہے سمجھ کر ہو یا بغیر سمجھے. چنانچہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کو اس طرح پورا کیا کہ قرآن کریم کے معنی کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اس کے الفاظ کو تلاوت کرنے کا طریقہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو باقاعدہ بیٹھ بیٹھ کر سکھایا, کون سا لفظ قرآن کا کس طرح پڑھا جائے گا, اس کے پڑھنے کے کیا آداب ہیں, اس کی تلاوت کے کیا فوائد ہیں, کیا فضائل ہیں, یہ ساری باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی. نتیجہ یہ کہ اس امت نے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار امت تھی, آپ کے اس مقصد زندگی کو ایک مستقل علم بنا دیا. علم تجوید اور علم قراءات یہ دو مستقل علم ہیں. تجوید اور قراءات, قراءات وہ مختلف قراءتیں جن کے اندر قرآن نازل ہوا ان کو محفوظ رکھنے کے لیے علم وضع ہوا, اور علم تجوید اس کام کے لیے وضع ہوا کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے اس طریقے کو محفوظ رکھ کر امت تک پہنچائیں کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے. اس میں یہ بتا دیا کہ ایک ایک حرف کی ادائیگی کا کیا طریقہ ہے, کہاں سے وہ نکلے گا. اب یہ ایسا علم ہے کہ پوری دنیا میں ساری امتوں ساری اقوام کے حالات کو جانچ پرکھ کر دیکھ لیجئے, کہیں اس علم کی کوئی نظیر کوئی مثال کسی اور قوم میں نہیں ملے گی. جس نے یہ بتایا ہو کہ علم کس طرح نکالا جاتا ہے اور با کس طرح نکالی جاتی ہے اور سا کس طرح نکالی جاتی ہے اور پا کس طرح نکالی جاتی ہے اور زبان کو کس طرح حرکت دی جاتی ہے اور کس جگہ سے کون سا ہاتھ نکلتا ہے, یہ علم کسی دنیا کی کسی قوم نے مدفر نہیں کیا سوائے امت محمدی اعلیٰ صاحب السلام السلام, اور لوگوں نے اپنی زندگیاں اس کے اوپر لگا دی کہ حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ. اس واسطے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب یہ بنیادی مقصد ہوا تو ہر مسلمان کی زندگی کا بھی ایک بنیادی مقصد یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کا طریقہ سیکھے. اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھنے کی کوشش کرے. دیکھیے قرآن کریم کو صحیح کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں, الف با تا تا جیم ہا یا یا تک, یہ جتنے حروف ہیں یہ مسلم سے 25-27 حروف ہیں. ان حروف کو میں تو ہر ایک کو ادا کرنے کا طریقہ علم تجوید کے اندر بتا دیا گیا ہے اور ماہرین اس کو ادا کرنے کے طریقے کو سکھا دیتے ہیں. مت کرے اگر آدمی ان حروف کو صحیح طریقے سے ادا کرنا سیکھے کہ سین کہاں سے ادا نکلتا ہے, اور سانپ کہاں سے نکلتی ہے اور سانپ کہاں سے نکلتا ہے اور رائے کہاں سے نکلتی ہے اور دانت کہاں سے نکلتی ہے اور واد کہاں سے نکلتا ہے اس کو سیکھ لے انسان. بس اس کو سیکھ لے تو سمجھ لو کہ علم تجوید کا بنیادی مقصد حاصل ہو اور قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھنا آ گیا. لیکن اس معاملے میں ہماری غفلت کس درجہ ہے کہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک قرآن کریم پڑھتے ہیں, نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی تلاوت کرنے کی توفیق ہوتی ہے, لیکن اس بات کا اہتمام نہیں ہوتا کہ اس قرآن کریم کو صحیح کریں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. نتیجہ یہ کہ ساری عمر گزر گئی اور مجہول پڑھ رہے ہیں قرآن کریم, الحمدللہ ہے یہ کر کے پڑھ رہے ہیں, اور ہاں میں اور ہاں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور سین میں اور ہاں میں کوئی فرق نہیں ہے. حالانکہ یہ حروف ایسے ہیں کہ اگر ان حروف کے ادائیگی میں غلطی ہو جائے, سانپ کی جگہ سین پڑھ دے, سین کی جگہ ماد پڑھ دے, تو اس کے عربی زبان میں معنی کے اندر زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم جب درود شریف پڑھتے ہیں تو درود شریف ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد, اللہم صلی علی, ساد سے صلی. اب اگر اس کو کوئی شخص ساد کے بجائے سین سے پڑھ دے اللہم صلی, نساد کو موٹا کر کے پڑھنے کے بجائے اس کو باریک پڑھے صلی پڑھے اور سین کی آواز نکالے, تو عربی زبان میں صلی اور صلی کے معنی میں زمین آسمان کا فرق ہے. صلی ساد سے معنی اس کے یہ ہے کہ تو یا اللہ آپ رحمت نازل کیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور سین سے اگر پڑھے تو اس کے مختلف معنی ہیں, جن میں سے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اے اللہ آپ تلوار کھینچیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو میں صرف ساد کو سین پر دینے سے معنی میں اس کی تبدیلی واقع ہو جائے, اور قرآن کریم کے اندر بھی جگہ جگہ اس طرح سے بہت سے آیات ہیں کہ اگر ان کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو معنی میں زمین و آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے. لیکن ساری عمر ہو گئی اور اس بات کی فکر نہیں کہ حروف قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جائے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. تو خوب سمجھ لیجیے قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں بنیادی مقصد یہ بتایا کہ تلاوت آیات کرنا ایک مستقل مقصد ہے اور قرآن کریم کی تلاوت ایک مستقل عبادت ہے, اور اس عبادت کو ادا کرنے کا ایک مستقل طریقہ ہے. اس طریقے کو سیکھنا آج ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے دن میں یہ بھی فرض عین ہے, یعنی فرض کفایہ بھی فرض عین ہے کہ وہ عربی رسم الخط کو سیکھے, اور عربی رسم الخط کو سیکھ کر اس کے ایک ایک حرف کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ جانے. اگر یہ فرض ادا نہیں کرے گا تو وہ ایسا ہی گناہگار ہوگا جیسے نماز چھوڑنے سے گناہگار ہوگا, روزہ چھوڑنے سے گناہگار ہوگا. اور معاملہ کوئی تبڑا چوڑا ہے نہیں, یہ چند حروف ہیں, ان کو طریقہ اگر سیکھ لیا جائے, یعنی اگر آدمی چاہے تو مہینہ ڈیڑھ مہینہ کے اندر اپنے حروف کی ادائیگی کا طریقہ صحیح کر سکتا ہے. تو یہ پہلا پیغام ہے جو اس آیت کریمہ نے دیا, اور پہلا مقصد حیات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں بیان کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم سب کو اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لوگوں کے دھوکے میں نہ آئیے جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب تک قرآن سمجھ میں نہ آئے تو تلاوت کرنے کا کیا حاصل ہے, دھوکے میں نہ کی طرح رکھنے سے کیا حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نسخہ شفا ہم سب کو آشا عطا فرمایا ہے کہ اس کے اوپر اس کا سمجھنا عمل کرنا تو باعث سعادت ہے ہی, اس کی نفس سے تلاوت بھی ایک عظیم الشان سعادت ہے اور ایک مستقل مقصد ہے. دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ انسان کی زندگی میں تلاوت قرآن کریم کو ایک مستقل مقام حاصل ہونا چاہیے, اس کے روز و شب کے پروگرام میں, اس کے روز و شب کے نظام الاوقات میں اس کو ایک مقام حاصل ہونا چاہیے قرآن کریم کی تلاوت, یعنی 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت اس کام کے لیے مخصوص کرنا چاہیے کہ اس میں آدمی روزانہ قرآن کریم کی کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کرے. یہ بات بھی کسی زمانے میں مسلمانوں کے سامنے کہنے کی نہیں تھی, کیونکہ کوئی شخص کیسا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو, لیکن صبح کو فجر کے بعد تھوڑی سی قرآن کریم کی تلاوت ضرور کر لیتا تھا. مسلمانوں کے محلے میں نکل جائے تو صبح کے وقت میں گھر گھر سے تلاوت قرآن کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن افسوس ہے کہ اس نئی تہذیب نے جہاں ہماری بہت سی قدریں بدلی, بہت سے انقلابات اس نے پیدا کیے, ان میں سے ایک ہماری شامت اعمال یہ ہے کہ تلاوت قرآن کا نظام الاوقات سے تلاوت قرآن نکل گئے اور دنیا بھر کے خرافات میں مبتلا رہتے ہیں لیکن قرآن کریم کی تلاوت کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو اس آیت کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنی 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ایسا مخصوص کریں کہ کیسا ہی آندھی طوفان ہو لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا جو وقت ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہی نثر ہو اور اس کی پابندی. دوسرا مقصد جو آگے بیان فرمایا, قرآن کریم نے حضور اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکی بابری کا تلاوت آیات کے بعد وہ یہاں ہے جو زکی ہوں, پہلے جو یقین آیا ہے پھر جو علیہ محمد الکتاب والحکمہ, اور دوسری ایک آیت میں پہلے وہ جو علیہ محمد الکتاب والحکمہ اور اس کے بعد پھر وہ یقین. اس آیت کے مطابق دوسرا مقصد ہے زندگی آپ کا ہوا کتاب اللہ کی تعلیم, یعنی کتاب اللہ کی تلاوت ایک مستقل مقصد اور کتاب اللہ کی تعلیم یعنی کتاب اللہ کو سکھانا کہ اس قرآن میں کیا کہا گیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اس کی تفسیر کیا ہے, اس کی تشریح کیا ہے. یعلمہم الکتاب, تو آپ تشریف لائے قرآن کریم کے معلم پر. اب یہاں جو بات قابل غور ہے وہ یہ کہ کس کے لیے معلم بنتا ہے. یعلمہم یعنی صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے آپ تشریف لائے. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کو تعلیم دینے کا کیا مطلب, کیا قرآن کریم کا ترجمہ صحابہ کرام نہیں سمجھتے تھے؟ قرآن کریم تو نازلی عربی زبان میں ہوا, ان کی مادری زبان تھی اور مادری زبان ہونے کی وجہ سے ان کو قرآن کے ترجمے کی حاجت نہیں تھی. وہ عربی زبان کے اتنے ماہر تھے کہ بچہ بچہ شاعر ہوا کرتا تھا, عورتیں شاعر ہوا کرتی تھی اور عربی زبان کے اندر ان کی مہارت ناقابل انکار تھی. لہذا ان کے سامنے جب تلاوت کی جاتی قرآن کریم کی تو وہ فوراً ساتھ ساتھ اس کے مطلب سمجھتے جاتے تھے, ان کو مطلب سمجھانے کے لیے یا ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی کسی معلم کی ضرورت نہیں تھی. پھر کہاں کی تعلیم دی صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کی تعلیم دی کر آپ کس چیز کی تعلیم دینے کے لیے آپ تشریف لائے؟ یہ بات ذرا سوچنے کی ہے. اگر ہم کسی اردو داں آدمی کو قرآن کریم کی تعلیم دے تو وہاں سکھانا پڑتا ہے اس کو الحمدو کا ترجمہ کیا ہے, اللہ کا ترجمہ کیا ہے, رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے. لیکن جو آدمی عربی جانتا ہے اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ سکھانے کی حاجت نہیں, وہ تو خود جانتا ہے کہ چلانا کیا ہے. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے تھے قرآن کی, اور کس طرح حاصل کرتے تھے؟ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ کتاب ہے عرفان, جو ان کی ایک تفسیر کا مقدمہ ہے عرفان کے علوم قرآن, اس میں انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جو اسرہ مبشرہ میں تھے, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. سورہ بقرہ کی تعلیم, سورہ بقرہ کی تفسیر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 سال کے اندر پڑھی, اور اس کی آگے تفسیر یہ بیان فرمائی, فتعلمنا العلم والعمل والقرآن جميعا, کہ ہم نے اس طرح تعلیم حاصل کی قرآن کریم کی کہ پہلے اس کو پڑھنا سیکھا تلاوت کا طریقہ, پھر اس کا جو مطلب ہے, اس کی جو تفصیلات ہیں, اس کے جو حقائق و معارف ہیں وہ سیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور پھر اس پر عمل کرنے کی مشق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. تو اس طرح صرف سورہ بقرہ میں پڑھنے میں 8 سال لگے. تو صحابہ کرام جو تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف ترجمہ سیکھ لینے سے یا ترجمہ دیکھ لینے سے قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھ میں نہیں آ سکتا. صرف ترجمہ دیکھ لینے سے قرآن کریم کے احکام اس کی تعلیمات انسان کے اوپر واضح نہیں ہو سکتی جب تک کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تفسیر اس کے ساتھ موجود نہ ہو. لہذا آج دنیا میں جو ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم قرآن کریم کا ہم نے ترجمہ دیکھ لیا اور پڑھ لیا اور اس کو پڑھنے کے بعد ہم خود اس قابل ہو گئے کہ قرآن سے احکام مستنبط کریں اور پھر اس کے بعد علماء کرام سے مباحثہ کریں کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے آپ یہ فرما رہے ہیں, آپ نے جو حکم نکالا ہے وہ تو قرآن میں کہیں ہے نہیں. یہ ساری باتیں اس گمراہ کن نظریے کے تحت ہے کہ ترجموں سے قرآن کریم کا مطلب سمجھ آتا ہے. تو خوب سمجھ لیجیے اسی واسطے ایک زمانے دراز تک علماء کرام نے منع کیا کہ قرآن کریم کا ترجمہ کرنا ہی نہیں چاہیے, کیونکہ قرآن کریم کا اگر صرف ترجمہ کرے اور پڑھے کوئی شخص تو اس سے اندیشہ ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا اور غلط فہمی میں مبتلا ہو کر دوسرے لوگوں کو بھی غلط فہمی میں مبتلا کرے گا. اس لیے کوئی ترجمہ بغیر کسی معلم کے بغیر کسی استاد کے, ہاں وہ استاد سامنے موجود ہو یا کوئی استاد کی تفصیل ہو مستند, اس کی مدد کے بغیر تنہا ترجمہ دیکھ کر اپنے لیے رائے عمل کا انتخاب کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجنے کی ضرورت نہیں, ترجمہ تو سب جانتے تھے لیکن حضور کو معلم بنا کر بھیجا گیا اس لیے کہ تنہا کتاب کا ترجمہ کافی نہیں ہو سکتا انسان کی ہدایت کے لیے جب تک کہ آپ کی تعلیمات کا نور نہ ہو. اور اس کی مثال ایک قرآن کریم نے دوسری آیت میں اس طرح بیان فرمائی ہے, بڑے بلیغ انداز میں بیان فرمائی ہے کہ لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, یا ایمان والو تمہارے پاس ہم نے ایک واضح کتاب بھیجی ہے یعنی قرآن اور اس کے ساتھ ایک نور بھیجا ہے. لقد جاءکم من اللہ نور, ایک نور بھیجا ہے اور ایک واضح کتاب بھیجی ہے. نور کا بھیجا ہے, تمام مفسرین اس بات پر متفق ہے کہ نور سے مراد یہاں پر حضور اکرم نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے, آپ کی تشریحات اور تفسیر کا نور ہے. اور آیت کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس کتاب ہو اور کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہے, رات کا وقت ہے, سورج کی روشنی نہیں, چاند کی روشنی نہیں, بجلی کی روشنی نہیں, چراغ کی روشنی نہیں, اندھیرا ہے, تو کتاب خواہ کتنی کامل اور مکمل ہو لیکن جب تک نور نہ ہوگا روشنی نہ ہوگی انسان کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس کا مطلب سمجھ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی تشریحات درحقیقت یہ نور ہے, وہ نور ہیں جن کے ذریعے آپ اللہ کی کتاب کو سمجھ سکتے ہیں, اس نور کے بغیر آپ کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے, اس لیے ہم نے نور بھیجا ہے. اس لیے کہ تجربہ یہ ہے ساری دنیا کے علوم و فنون کا کہ کوئی جتنا ہی آسان علم ہو تنہا کتاب پڑھ کر انسان حاصل نہیں کرتا جب تک کہ کوئی پڑھانے والا نہ ہو, معلم نہ ہو. کوئی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ کر چاہے میں ڈاکٹر بن جاؤں بغیر استاد کے نہیں بن سکتا, کوئی چاہے کہ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر انجینئر بن جاؤں بغیر استاد کے نہیں بن سکتا. یہاں تک کہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کھانا پکانے کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں اس میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پلاؤ کیسے بنتی ہے اور قورمہ کیسے بنتا ہے اور بریانی کیسے بنتی ہے اور کباب کیسے بنتے ہیں, سب کا تفصیلی طریقہ لکھا ہوا ہے, لیکن جو شخص جس نے پہلے کبھی کھانا پکانے کا کام نہ کیا ہو وہ یہ چاہے کہ میں کتاب میں دیکھ دیکھ کر کباب بناؤں
کتاب میں سب طریقہ لکھا ہے، اتنا گولڈ لو، اتنی مرچیں لو، اتنی فلاں چیز لو، اتنا مسالہ لو اور اس کو اتنا آنچ پر رکھو، وہ سب طریقہ لکھا ہوا ہے. لیکن کتاب پڑھ پڑھ کر اگر بنانا چاہے گا تو صرف کتاب پڑھ کر اگر بنائے گا تو خدا نے کیا ملغوبہ بنایا، وہ کبھی بھی صحیح طریقے سے کھانا نہیں بنا سکتا جب تک کہ کوئی سکھانے والا نہ ہو، کوئی استاد، کوئی رہبر نہ ہو. تو اللہ کی کتاب تو بڑی بلند چیز ہے، وہ بغیر معلم کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے کتاب دے کر تاکہ آپ کتاب کو سکھائیں، اس کی تعلیم. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ جب بھی کتاب بھیجی تو ساتھ میں پیغمبر ضرور بھیجا. ایسی مثالیں ہیں کہ کتاب سے پیغمبر آئے ہیں، نئی کتاب نہیں آئی. لیکن ایسی ایک مثال نہیں ہے کہ کتاب آئی ہو ساتھ پیغمبر نہ آیا. یہ اس لیے کہ کتاب طرح کافی نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ وہ سکھانے والا معلم نہ. اس لیے دوسرا مقصد بیان فرمایا گیا حضور حضرت رحم کے بہتر کا کہ آپ کتاب کی تعلیم دیں. تو اس سے ایک بات تو یہ واضح ہوئی کہ محض ترجمہ کر لے رہے تھے قرآن کریم کا صحیح مطلب سمجھ نہیں آ سکتا جب تک کہ استاد سے اس کو نہ پڑھا جائے اور استاد سے اس کی تعلیم حاصل نہ کی جائے. دوسری بات جو اس آیت کریمہ سے ہمیں سبق ملا وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کا بنیادی مقصد کتاب اللہ کی تعلیم کو قرار دیا گیا ہے. تو کتاب اللہ کی تعلیم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کا بھی زندگی کا بنیادی مقصد ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کی کا علم حاصل کرے اپنی وساط کے مطابق. لیکن عجیب معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل کر کے بھیجی ہوئی ہے، ہر مسلمان ایمان بھی رکھتا ہے اس بات کے اوپر کہ ہماری دنیا آخرت کی صلاح و فلاح کا مدار اس کتاب پر ہے، لیکن اس کے باوجود ساری عمر گزر جاتی ہے کبھی یہ تائیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا کہ بھائی اللہ کی کتاب کو سمجھوں تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جو رسخہ ہدایت بھیجا ہے اس کو سمجھنے کے لیے کوئی وقت نکالوں، کوئی محنت کروں کہ کس طرح اس کے معنی اور مطالب کو سمجھ سکوں. نتیجہ ہے کہ بے شمار لوگ ہیں ساری عمر گزر گئی لیکن کبھی قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے، قرآن کریم کا مطلب سمجھنے، کسی استاد سے اس کا علم حاصل کرنے کی کوئی قدرت نہیں. تو بھائی اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو کچھ تو ہمارے اندر اس ذکر کے نتیجے میں تبدیلی پیدا ہونی چاہیے. یہ اہمیت اس بات کی پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کے کتاب کا علم حاصل کرنے کے لیے کچھ تھوڑا بہت وقت نکالیں. ایک طریقہ تو اس کا یہ ہے کہ باقاعدہ کتاب اللہ کا علم حاصل کیا جائے، باقاعدہ عالم بن کر، جس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، سارا سال خرچ کرنے پڑتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر انسان کو یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین ہے، لیکن اتنا تو ہر مسلمان کر سکتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی اپنی وساط کی حد تک کوشش کرے. علماء کرام نے اردو زبان میں، آسان زبان میں تفسیریں لکھتی ہیں قرآن کریم، کم از کم اتنا ہی کرے کہ وہ یہ طے کر لے کہ کم از کم ایک مرتبہ تو میں اپنی زندگی میں کوئی ایک مستند تفسیر پوری پڑھ لوں. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک قرآن کریم میں کیا کچھ کہا گیا ہے اس کو سیکھنے کے لیے پوری تفسیر کا مطالعہ کریں. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کا یہ بنیادی حق ہے کہ آپ کے مقاصد زندگی کو ہم اپنی زندگی کا مقصد بھی بنائیں. اس کے لیے یہ کام کم از کم اتنا کر سکتا ہے انسان کہ کم از کم 24 گھنٹے میں سے کچھ وقت نکال لے، 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ. تفسیریں چھپی ہوئی ہیں اردو میں، اس تفسیر کو سمجھ لے کہ بھائی میں روزانہ 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس تفسیر کا مطالعہ کروں. میں نام میرے والد مالد صلی اللہ علیہ وسلم نے معرفت القرآن جو تفسیر لکھی ہے اس کو بہت ہی آسان انداز میں لکھ دیا ہے کہ ہر عام و خاص اس کو اطمینان سے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے اور قرآن کریم کے حقائق و معرفت سے باخبر ہو سکتا ہے. تو یہ عہد کر لے کہ بھائی میں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس تفسیر کو پورا پڑھوں گا اور اس کے لیے 10 منٹ 15 منٹ روزانہ نکال کر اس کا مطالعہ کیا کروں گا. تو یہ دوسرا مقصد زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے یہ حاصل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسرا جو مقصد بہتر حکایت کریمہ میں بیان فرمایا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کسی باوری کا، یعنی پہلا مقصد ہوا تلاوت، دوسرا مقصد ہوا کتاب کی تعلیم، اور تیسرا مقصد جو بیان فرمایا گیا وہ ہے جو ذکی تذکیہ کریں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تذکیہ کریں اپنی امت کا. تذکیہ کے معنی ہے پاک صاف بنانا، ان کو پاک صاف بنائیں، یعنی تلاوت بھی سکھا دی، کتاب کے مطلب بھی سمجھا دیے، اور کتاب اللہ کا علم بھی ان کو حاصل ہو گیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی کافی نہیں ہے، بلکہ اب ایک اور کام کی ضرورت ہے، اور وہ یہ کہ علم حاصل ہونے کے بعد اب ان کے اخلاق کا تزکیہ ہونا چاہیے، ان کو پاک بنانا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ تنہا علم حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس علم کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کے لیے انسان کے اخلاق کو سنوارنا بھی ضروری ہے، اور یہ بھی حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مقاصد میں ڈالے. چنانچہ اخلاق کا تزکیہ کرنے کا جو طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہ کہ آپ کی صحبت بابرکت کے نتیجے میں وہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے انسان جو اپنی نفسانیت کے اندر غرق تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاق کی ایسی اصلاح فرمائی اور ایسے اخلاق فاضلہ ان کے اندر پیدا فرمائے کہ ان کی نظریں دنیا اور زمین و آسمان کی نگاہوں نے نہ اس سے پہلے دیکھی تھی نہ ان کے بعد دیکھی. یعنی وہ لوگ جن کے اندر مثلا غصے کا کے جذبے کا یہ عالم تھا، اور جذبہ انتقام ان کے اندر اس درجہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اگر کوئی زمانے جاہلیت میں معمولی باتوں پر لڑائی جھگڑے کا بازار گرم ہے، اگر تو غارت گری کا بازار گرم ہے، ایک جنگ ہوئی ہے زمانے جاہلیت میں جنگ بسوس کہلاتی ہے، وہ صرف اس گناہ پر ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ کسی شخص کے برجی کے بچے نے جا کر دوسرے کے کھیت میں کوئی پودا توڑ لیا. جب وہ پودا توڑا تو اس نے مرغی کے بچے کو مار دیا، تو مرغی کے بچے کا جو مالک تھا وہ اس کو بچہ دوڑا کہ میں نے مرغی کے بچے کو کیوں مارا. اس نے ان کا مقابلہ کیا، آپس میں لڑائی ہوئی، اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، اس نے اپنے قبیلے والوں کو بلا لیا، دونوں کے دل لاٹیاں چلی، اس کے بعد تلواریں نکلی اور جنگ شروع ہوئی. یہ جنگ 40 سال مسلسل جاری رہی، اور باپ جب مرتا تھا تو بیٹے کو وصیت کر کے جایا کرتا تھا کہ بیٹا اور ہر گناہ کر لینا، ہر برا کام کر لینا، لیکن میرے دشمنوں سے انتقام لینا نہ چھوڑنا. 40 سال مسلسل جنگ جاری رہی ہے، جنگ بسوس کراتی ہے. یہ عالم تھا غصے کا اور انتقام کا اور نقصانیت کا. لیکن حضور نبی کریم سرور دعا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بتایا غصہ بہت بری چیز ہے، اور بے محل غصے کا استعمال اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہی قوم جو غصے کے اندر اس درجہ آپے سے باہر تھی، اس کا حال یہ ہو گیا کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک یہودی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا کوئی جملہ کہہ دیا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جانثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کا جملہ کہاں سننے والے تھے، انہوں نے یہودی کو پکڑا، گرا اس کو زمین پر گرا کر اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے. جب یہودی نے دیکھا کہ اب میرے پاس کوئی اور داؤ رہا نہیں، تو اس نے وہیں سے ان کے حضرت علی کے مبارک چہرے پر تھوک دیا. کسانی بلی کھمبا بچے، تو اس نے تھوک دیا حضرت علی کے چہرے پر. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فوراً اس کو چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے. لوگوں نے کہا کہ اب تو اس کو اور زیادہ سزا دینے کی ضرورت تھی کہ اس نے ایسی گستاخی کی کہ آپ کے چہرے پر چھوٹ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں پہلے جو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا یا اس کو زمین پر گرایا تھا وہ اپنی وجہ سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے گرایا تھا. اور اب جب اس نے میرے منہ پر تھوکا, اب اگر میں اس کو مارتا یا اس کے ساتھ لڑائی جاری رکھتا تو اب اپنی نقصانیت کی وجہ سے ہوتی کہ میرے منہ پر تھوکا اس کا بدلہ لینا ہوتا, اور میں نقصانیت کی خاطر لڑنا نہیں چاہتا, میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی وجہ لڑنا چاہتا تھا, اس وقت چھوڑ کر لگ. یہ اسی قوم کے فرض تھے جو 40 سال تک ایک مرغی کے بچے کی خاطر لڑائی لڑنے میں تیار تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایسا تذکیہ فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اخلاق رذیلہ ایک ایک کر کے صحابہ کرام سے رخصت ہوئے اور اخلاق فاضلہ سے وہ آراستہ ہوئے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کے ایک پہاڑ کے نیچے سے, اس وقت جب کہ امیر المومنین ہے, تو تھوڑی دیر کے لیے رکے اور کہا کہ کس جی عبد الخطاب اس خطاب کے بیٹے تھے, ذرا اس وقت کو یاد کر جب تو اس پہاڑ کے دامن سے گزرا کرتا تھا اس طرح کے تیرے پاؤں گھٹنوں تک اونٹوں کے پیشاب میں بھیگے ہوئے ہوا کرتے تھے, اور آج تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی دنیا کا سربراہ بنا دیا ہے. یہ صدقہ ہے صرف نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت مبارکہ کا, جب اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا, اخلاق بھی سکھا دیے, اعمال بھی سکھا دیے, علم بھی عطا کر دیا, بصیرت بھی عطا کر دی, فراست بھی دے دی, اتنی فراست کہ آج ہی سجایا دنیا پر تیری حکومت. یہ ہے تزکیہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جو آپ کے مقاصد بعثت میں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خصوصی مقصد آپ کا بیان فرمایا. یہ ہمارے لیے جو سبق آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے دین کا علم اپنی ضرورت کے مطابق اپنے نصاب کے مطابق حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کافی نہیں کہ ہم اس علم کو سیکھ کر بیٹھ جائیں, بلکہ اپنے اخلاق کا تزکیہ بھی ضروری ہے کہ جو فاسد خیالات اور فاسد اخلاق اور جبلتیں ہمارے اندر موجود ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے مطابق ڈھالنے کے لیے کسی رہبر کی ہمیں ضرورت ہے, اور اسی کے لیے یہ جو ایک مستقل علم ہے تصوف کا یا طریقت کا, وہ درحقیقت اسی کام کے لیے ہے. تزکیہ اخلاق کہ انسان کے اخلاق پاک کا, اور اس کا طریقہ وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا کہ آپ کی صحبت سے صحابہ کرام کے اخلاق منور ہوئے, صحابہ کرام کے صحبت سے تابعین کے, تابعین کی صحبت سے تبع تابعین کے, اور اسی طرح یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے لے کر آج تک. یہ اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کسی اللہ والے کی صحبت. تو یہ بنیادی مقصد ہے انسان کی زندگی کا کہ اپنے اخلاق کو کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر سنوارے اور اس کی فکر کرے, اس بات کا کہ اہمیت محسوس کرے کہ محض زبان سے اسلام کا نام لے لینا کافی نہیں ہے, بلکہ اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے سیکھنا ضروری ہے اور اپنے اخلاق کی اصلاح کرانا ضروری ہے کسی کسی شہر. اسی لیے ہمارے حضرت کی مولانا مولانا خانوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہے جا بجا اس بات کی اہمیت پر زور دیا ہے کہ انسان اپنے لیے کسی نیک صحبت کا انتخاب کرے, بغیر صحبت کے, صحبت اہل اللہ کے بغیر انسان کے اخلاق نہیں سنورتے. کتنا ہی بڑا عالم ہو جائے, کتنی کتابیں پڑھ لے اور کتنا دنیا اس کے علم کا لوہا مان لے, لیکن جب تک کہ کسی اللہ والے کے سامنے رگڑے کھا کر اور اپنے آپ کو پامال کر کے انسان اس کی صحبت کے ذریعے اپنے اخلاق کی اصلاح نہ کرائے, اس وقت تک اس کے اندر اس کی اصلاح نہیں ہوتی, اس وقت تک اس کا تزکیہ نہیں ہوتا اور وہ بنیادی مقصد پورا نہیں ہوتا جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو یہ تین بنیادی مقاصد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ایک قرآن کریم کی تلاوت, ایک کتاب اللہ کی تعلیم, تیسرے تزکیہ اخلاق. اور یہ کیونکہ آپ کی زندگی کے بنیادی مقصد تھے لہذا ہر مسلمان کی زندگی کے بنیادی مقصد ہونے چاہیے, اور اگر ہم ان تین مقاصد کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیں ساری زندگی انشاءاللہ سنور سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو ان تمام مقاصد کو اپنا نصب العین بنانے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔
تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6376081۔